أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس ہماری دسویں مرحلے میں آخری فصل کے اندر ہے کہ جو انقسامات حرکت کے عنوان میں ہے، اس میں جو ہم حرکت کی بحث پڑھ کے آئے ہیں کہ اس کو ایک اس کی ایک تقسیم بندی کرتے ہیں کہ حرکت کی کتنی اقسام ہیں، پھر ایک دو اقسام جو اضافی ہیں اس کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حرکت کو اگر تقسیم کیا جائے تو یہ چھ امور میں تقسیم ہوتی ہے. مثلا آپ حرکت کو مبدأ اور منتہا کے اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں میرا میں نے آغاز کیا مثلا اس مدرسے سے، حرکت کا یہ مبدأ ہے اور حرم تک جو ہے وہاں گیا ہوں وہ میرا منتہا تھا. اور اسی طریقے سے حرکت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے موضوع سے، موضوع کے ذریعے. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں یہ نبات کی حرکت ہے، نبات اب موضوع ہے کیونکہ نبات حرکت کر رہا ہے، حیوان حرکت کر رہا ہے، اب حیوان کیا ہے موضوع حرکت ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ حیوان کی حرکت ہے، یہ انسان کی حرکت ہے، یہ نبات کی حرکت ہے. مثلا اس طریقے سے یہ موضوع کے اعتبار سے آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک اور قسم جو ہے وہ ہم پڑھ گئے ہیں اس کو مفصل طور پر، وہ یہ کہ مقولہ کے اعتبار سے تقسیم کرنا حرکت کی. آپ کہتے ہیں کہ یہ حرکت در کیف ہے. مثلا آپ اگر خوش ہوتے ہیں بعض اوقات اور پھر کبھی غمی آتی ہے، یا مثلا سیب کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، یہ رنگ کا تبدیل ہونا کیا ہے؟ حرکت مقولے کے اندر واقع ہو رہی ہے. وہ مقولہ کون سا؟ وہ کیف کا مقولہ ہے. اسی طریقے سے مثلا رشد و نمو کرنا، مثلا آپ پہلے آپ اور میں مثلا پہلے چھوٹے قد کے تھے پھر بڑے ہو گئے، مثلا اس طرح رشد و نمو ہو رہا ہے ہمارے اندر، اس کو کہتے ہیں یہ حرکت در مقولہ کم ہے. یہ اس طریقے سے باقی مقولوں کے اندر جو ہے وہ حرکت اس کو اس طریقے سے تقسیم کریں. اور فرماتے ہیں کہ زمان کے اعتبار سے بھی اقسام ہیں اس کی. مثلا زمانے کے اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ رات کا آ جانا، دن کا آ جانا، گرمی کا آ جانا، سردی کا آ جانا. اب یہ کیا یہ حرکت ہو رہی ہے، ایک چیز جا رہی ہے ایک چیز آ رہی ہے، یہ اس حرکت کو کہیں گے کہ یہ حرکت کو یہ زمان کے اعتبار سے، یہ تقسیم زمان کے اعتبار سے ہے. رات کا آنا، دن کا آنا، یعنی حرکت لیلیہ، حرکت نہاریہ وغیرہ. یہ ایک جو حرکت یا قسم بیان کرتے ہیں کہ جس کو پہلے بیان نہیں کیا یہاں پر اس کا تذکر دے رہے ہیں، وہ یہ کہ حرکت کو ہم فاعل کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں. فاعل کے اعتبار سے حرکت تقسیم ہوتی ہے حرکت طبیعیہ کے اندر، حرکت قصریہ و حرکت ارادیہ. کیا مطلب ان کا؟ حرکت طبیعیہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، فاعل جب ایک فعل کو انجام دے رہا ہوتا ہے تو اس کو علم و شعور نہیں ہوتا اپنی حرکت کا. مثلا آپ کیا کرتے ہیں، پتھر کو چھت سے زمین پر پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب یہ پتھر چھت سے زمین کے اوپر آ رہا ہے، اب یہ حرکت کر رہا ہے، اب اس کی یہ حرکت کیا ہے جب انجام پا رہی ہے، اس کی طبیعت کا اقتضا ہے کہ بھاری چیز جب بھی گرتی ہے تو وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے. لیکن جب وہ اس فعل کو انجام دے رہا ہوتا ہے اس کو اس کا علم نہیں ہوتا. مثلا پتھر جب حرکت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنی حرکت کا علم نہیں ہوتا. بس حرکت طبیعیہ اس فاعل کے اندر پائی جاتی ہے کہ جس کو اپنی حرکت اپنے فعل کا علم نہیں ہوتا. بس حرکت کی جو پتھر کی جو حرکت ہے وہ حرکت طبیعیہ ہے، اس کو فاعل بالطبع کہتے ہیں، فاعل بالطبیعہ کہتے ہیں. اس کے ایک قسم کیا ہے، حرکت کیا ہے قصریہ. حرکت قصریہ کسے کہتے ہیں، قاف کے ساتھ دو نقطے قصریہ. حرکت قصریہ اس کو کہتے ہیں کہ تمایل کیا ہے، مثلا بھاری چیز کی طبیعت کا اقتضا یہ ہے کہ وہ اوپر سے نیچے آئے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، مثلا گیند بھاری چیز ہے، ٹھیک ہے، گیند ایک بھاری چیز ہے، یہ جب آپ اوپر سے نیچے کی طرف پھینکتے ہیں تو یہ کیا ہے، وہ السلام علیکم، تو اس کا تمایل کیا ہے، نیچے کی طرف ہے. لیکن آپ اگر اسی گیند کو اوپر پھینکتے ہیں، اب یہ گیند کیا کر رہی ہے، چونکہ آپ نے اس کو زور سے اوپر پھینکا ہے، اب اپنی طبیعت کے خلاف وہ حرکت کر رہی ہے. وہ حرکت کا اپنی طبیعت کے خلاف، ایک چیز کا اپنی طبیعت کے خلاف حرکت کرنا وہ حرکت قصری کہلاتا ہے. مثلا ایک تسامحی مثال لیتا ہوں، حقیقی مثال نہیں ہے. مطلب آپ اگر مثلا پانی کیا ہو رہا ہوتا ہے، جب بہہ رہا ہوتا ہے، آپ اگر اسی کے رخ میں جائیں گے تو آپ کے لیے حرکت کرنا کیا ہوگی، آسانی ہوگی، پانی کا تمایل جو ہے وہ اس کی طرف ہے. لیکن پانی یعنی جب وہ اوپر سے نیچے جا رہا ہے پانی، تو اس کی طبیعت کا اقتضا یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف جائے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس پانی کو واپس لانے کی کوشش کریں گے، واپس تو آ جائے گا، اب پانی کا واپس آنا نیچے سے اوپر کی طرف وہ طبیعت قصریہ حرکت قصریہ کہلاتی ہے. پتھر کو نیچے سے اوپر پھینکنا حرکت قصریہ ہے، پتھر کا اوپر سے نیچے آنا حرکت طبیعیہ ہے. کیوں؟ اس کی طبیعت کا اقتضا یہ ہے، ایک بھاری چیز کی طبیعت کا اقتضا یہ ہے کہ جب آپ اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں تو وہ نیچے آتا ہے. اس کو کہتے ہیں حرکت طبیعیہ. اور اس حرکت کے اندر علم دخالت نہیں رکھتا. مطلب پتھر جب اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس کو علم نہیں ہے. جب پتھر کو آپ اوپر نیچے سے اوپر پھینک رہے ہیں، حرکت قصریہ ہے، حرکت قصریہ تو اس کو علم نہیں ہے اس چیز کا. بس حرکت طبیعیہ وہ ہے جو اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرے اور اس کو اپنی حرکت کا علم نہ ہو، آگاہی شعور نہ ہو. حرکت قصریہ وہ جو اپنی طبیعت کے خلاف عمل کرے، جیسے گیند کو آپ یا پتھر کو آپ نیچے سے اوپر کی طرف پھینک دیں تو اس کی حرکت کیا ہے، یہ قصریہ ہے، قاف دو نقطے کے ساتھ. کوئی بھی مثلا بھاری چیز ہے، کوئی بھی آپ بھاری چیز، مثلا موبائل بھاری چیز ہے، آپ اس کو اوپر سے نیچے پھینکیں تو حرکت طبیعی سی کیا ہے، نیچے آنا ہے اس کو، لیکن اس کو اوپر پھینکیں گے تو حرکت قصریہ کہلائے گی. یعنی ہر وہ چیز جو اپنی طبیعت کے خلاف حرکت کرے وہ حرکت قصریہ کہلائے گی. پیراشوٹ وہ ہوا ہے، ہوا جو ہے اس کی وہ خود اوپر جاتی ہے، یعنی اس کی طبیعت کا اقتضا یہ ہے کہ جو ہلکی چیز ہوتی ہے وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے، تو اس کی طبیعت کا اقتضا یہ. لیکن آپ کیا کریں گے، آپ اس کو دبائیں گے، نیچے لے کر آئیں گے تو یہ حرکت اس کی کیا ہو جائے گی، حرکت قصریہ ہو جائے گی، کیونکہ اس کی طبیعت کے خلاف ہے. بس ہوا کی حرکت نیچے سے اوپر طبیعی ہے، اوپر سے نیچے کیا ہے، قصری ہو جائے گی. پر یہ ایک قسم انہوں نے یہاں پر بیان کی. اس کے بعد جو ہے وہ حرکت ارادیہ ہے. اس کے بعد کیا ہے، حرکت ارادیہ کا بیان کرنا ہے. حرکت ارادیہ کسے کہتے ہیں، حرکت ارادیہ کے جب ایک فعل کو یعنی حرکت کو انجام دیا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے، علم و آگاہی دخالت رکھتی ہے. مثلا آپ جب حرکت کرنا چاہتے ہیں، مدرسے سے حرکت کرنا چاہتے ہیں حرم کی طرف، تو آپ جب یہ حرکت آپ انجام دیں گے، آپ اپنے ارادہ اور اختیار سے انجام دیں گے، آپ کو علم ہوگا اپنی حرکت کا اور آپ اس حرکت کے اندر اپنے ارادہ کے ذریعے حرکت کریں گے، آپ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہوگا. بس ایسی حرکت کو کہ جس کا فاعل باشعور ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ حرکت کیا ہے، حرکت ارادی ہے. یہ ایک مطلب انہوں نے یہاں پر بیان فرمایا. اس کے بعد جو ایک اور مطلب یہاں ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ حرکت کی دو قسمیں ہیں، اس اعتبار سے کہ ایک مرتبہ حرکت بالذات ہے اور ایک مرتبہ حرکت بالعرض ہے. حرکت بالذات و حرکت بالعرض کی میں پہلے مثال دے چکا ہوں، دوبارہ مثال دیتا ہوں. مثلا اگر گاڑی کے اوپر آپ بیٹھے ہوں تو گاڑی جس طریقے سے حرکت کر رہی ہے، آپ کی باڈی بھی کیا کر رہی ہے، حرکت کر رہی ہے. لیکن का जो इतलाक है वो अव्वलन व बिज़ाती की तरफ है, गाड़ी की तरफ
गाड़ी
है, यानी गाड़ी की वजह से आप मुतहर्रिक हैं। अगर गाड़ी मुतहर्रिक ना होती तो आप मुतहर्रिक ना होते। या मसलन आप जिस तरह की पुरानी मिसालें देते हैं कि कश्ती जब हरकत कर रही होती है तो आपका बदन भी हरकत कर रहा होता है, आप भी हरकत साथ साथ कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में हरकत कौन कर रही होती है? कश्ती कर रही होती है। आप चूंकि उसके ऊपर बैठे हुए हैं लिहाजा हरकत में है। इसी तरीके से बाकी बस जो अव्वलन व बिज़ात मुतहर्रिक हो उसे कहते हैं ये हरकत, इसकी हरकत क्या है? वो अव्वल व बिज़ात है, हरकत हरकत अव्वल व बिज़ात रखता है ये। और जो इसकी वजह से मुतहर्रिक हो या किसी और वजह से उसकी तरफ निस्बत दे दी गई हो उसको कहते हैं ये हरकत क्या है? बिल अरज है। तो मैं एक और मिसाल देता हूँ, अगरचे दोनों मिसालों में फ़र्क है लेकिन मैं उस फर्क की तरफ इशारा नहीं करता। वो ये कि मसलन जब बारिश आ रही होती है तो कहते हैं हमारे पाकिस्तान में मसलन आपके उर्दू जबान में भी क्या है मुहावरा मौजूद है, वो क्या है उर्दू में क्या कहते हैं उसको, परनाला ही कहते हैं। हाँ
जी,
परनाला चल रहा है मसलन,
नाला बह रहा है।
हाँ बह रहा है चल रहा है, वो क्या है परनाला बह रहा है। तो अब बह कौन रहा होता है? पानी बह रहा होता है, परनाला तो उतनी जगह खड़ा होगा, वो बह कहाँ रहा है? लेकिन मुहावरे में कहते हैं परनाला बह रहा है, अब हकीकत में पानी बह रहा है, हरकत जो है वो बिज़ात किसकी है? वो पानी की है, लेकिन परनाले की तरफ बिल अरज़ बिल मजाज दी जाती है। पर इस तरीके से मुख्तलिफ अकसाम मिसालें इसकी बना सकता है इंसान। फिर एक मतलब की तरफ यहाँ इशारा करते हैं, वो ये कि आप चाहे जो भी हरकत ले लें वो हरकत उसका जो फाइल करीब है वो उसकी तबीयत है। चाहे हरकत तबीई हो, चाहे हरकत कसरी हो, चाहे हरकत इरादी हो, हरकत हैवान करे या इंसान करे, जो भी करे, जो उसका जो फाइल मुबाशिर होगा वो क्या होगा? उसकी तबीयत होगी। मसलन आप अगर पत्थर को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो तबीयत है कि जो उसको ऊपर से नीचे लेकर आ रही है, क्योंकि उसकी तबीयत का इक्तिज़ा ये है, वो चाहती ये है, उसकी ज़ात ये चाहती है कि जब भी मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं नीचे से वो ऊपर से नीचे की तरफ आऊँ, भारी चीज़। लेकिन अगर आप इसी पत्थर को क्या करते हैं, फेंकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, आप अगरचे आपने फेंका है उसको ऊपर, लेकिन वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि आपने ताकत के जरिए एनर्जी इजाद की है पत्थर के अंदर, उस पत्थर के अंदर एनर्जी ने तबीयत सानवी इजाद कर दी पत्थर में, यानी उस एनर्जी की वजह से पत्थर के अंदर एक तबीयत सानवी इजाद हो गई कि जो अब इक्तिजा कर रही है कि मैं नीचे से क्या करूं, ऊपर जाऊं। अगरचे उसकी अपनी जो तबीयत है वो नीचे ऊपर से नीचे आने की है पत्थर की, लेकिन आपने चूंकि इसके अंदर एनर्जी ईजाद कर दी है, उस एनर्जी ने क्या तबीयत सानवियत तोलीद कर दी है पत्थर के अंदर, उसका इक्तिज़ा यह है कि जब तक ये एनर्जी मौजूद है तुमने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। बस यहां भी क्या है, तबीयत जो है वो फाइल मुबाशर है, ऊपर से नीचे आना भी फाइल मुबाशर है। इंसान अगर क्या करता है, इरादा करता है, इरादा करके क्या होता है, एक कुव्वत तोलीद होती है इस हाथ के अंदर। जब ये कुव्वत तोलीद होती है ये हाथ क्या करता है, हरकत करता है। अब वो कुव्वत तोलीद होने से इस हाथ की तबीयत इख्तिजा करती है कि मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाना है, मैंने उसकी तबीयत ने यह फैसला करना होता है। वो किसके जरिए? वो इरादे के जरिए, इरादे ने कुव्वत इजाद करनी, उस कुव्वत के जरिए उसने हरकत करनी होती है। बहरहाल आप जो भी हरकत ले लें वो उसकी उसका फाइल मुबाशिर कौन है, उसकी तबीयत है। एक मतलब इन्होंने यहाँ पर ये इशारा किया। इसके बाद जो एक मुहिम मतलब जो इस फसल के अंदर इशारा करते हैं वो ये कि कुव्वा जो हम अव्वल फलसफा से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हैं, इस कुव्वा की चंद इस्तेलाहात हैं। अब तक हमने कुव्वा की क्या इस्तेलाह पढ़ी है कि जिसके अंदर इस्तेदाद हो वो कुव्वा कहलाती है, यानी जिसके अंदर हैसियत कबूल हो उसको क्या कहते हैं, कुव्वा कहते हैं। उसके मुकाबले में सूरत थी। लेकिन फरमाते हैं कि कुवा का एक और मतलब भी है, एक और माना भी पाया जाता है, वो कौन सा है? वो मसलन आप अगर क्या करते हैं, एक ताकतवर इंसान को अगर आप देख लें, या मसलन आप एक गीली मिट्टी के एक पत्थर को ले लें और एक खुश्क पत्थर को आप ले लें, आप क्या करते हैं, उसमें जो मिट्टी का पत्थर गीली मिट्टी का होगा उसमें अगर आप उंगली से जोर लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपकी उंगली धंस जाएगी उसके अंदर, उसकी आपकी उंगली क्या हो जाएगी, धंस जाएगी उसके अंदर। लेकिन जब आप उस सख्त वाले पत्थर के लिए क्या करते हैं, उंगली डालना चाहेंगे तो आपकी उंगली सिरायत नहीं करेगी। अब क्या कहते हैं, ये कुव्वत, ये पत्थर क्या है, कवी है, कुव्वत रखता है, लेकिन ये पत्थर क्या है, कुव्वत नहीं रखता। अब यहां पर भी कुव्वत का एक माना फरमाते हैं ये है क्या कि जिसके अंदर शिद्दत पाई जाती हो वहां पर भी क्या है, कुव्वत का इखलाक होता है। बस एक कुव्वत का माना इन्होंने यहाँ ये इशारा किया है, बस कुव्वत का एक इतलाक जो हम अब तक पढ़ के आए हैं वो क्या है, हैसियतुल कबूल, हैसियतुल इस्तेदाद, यानी जब भी इस्तेदाद किसी चीज में देखें या हैसियत कबूल देखें तो वो क्या कहलाती है, कुवा। लेकिन एक और इतलाक क्या है, वो हैसियतुल फिल के ऊपर भी कुव्वत का इतलाक होता है। वो कैसे, यानी जब वो शदीद हो। अब ये पत्थर से जो सख्त है, मतलब यही ले लें, आप जितना जोर के भी इसको हाथ मारें आपकी उंगली इसके अंदर नहीं धंसेगी, लेकिन आप नरम मिट्टी के ऊपर चले जाएं आप उंगली ऐसे करेंगे आपकी उंगली धंस जाएगी उसके अंदर। बस ये इसकी हैसियत फिल है, फेलियत में आई हुई है, और उसकी फेलियत इतनी शदीद है कि ये असर कबूल नहीं करती। या मसलन आपको मिसाल देता हूं, आप दो दोस्तों को मसलन यहां खड़ा करके अगर एक को धक्का दिया जाए आसानी से गिर जाए, लेकिन दूसरे को धक्का दिया जाए वो वहीं जमा रहे, तो क्या कहेंगे, ये इंसान कवी है, कुव्वत रखता है, लेकिन दूसरा इंसान जो जल्दी धक्के में आ गया था, गिर गया था, वो क्या, कुव्वत नहीं रखता। अब इसको कवि क्यों कह रहे हैं, क्यों, इस वजह से कि ये असर को इतना जल्दी कबूल नहीं करता, बस हैसियत फेल के जब शदीद हो इसको भी कुवा कहा जाता है। इसके बाद फिर एक और मतलब जो यहाँ पर जिक्र करते हैं वो ये कि कुव्वा का इतलाक जो है वो मसलन अभी मैं बोल रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, हरकत भी कर रहा हूँ, ठीक है, अब इसके मबदा को भी कुव्वा कहा जाता है। मसलन आप कहते हैं, अब मैं कहता हूँ आप क्यों देख पा रहे हैं, कहते हैं मेरे कुव्वत बीनाई मौजूद है, यही कहते हैं ना, मेरा हाथ हरकत क्यों कर रहा है, क्योंकि मबदाए हरकत मौजूद है, मैं बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि मबदाए गुयाई मेरी मौजूद है, यानी ये असर जहां से निकल रहा है उसको मबदा कहते हैं, यानी जो इसका फाइल है, जो उसका मबदा बनता है, यानी उसको फाइल और मबदा भी कहते हैं, इल्लत भी कहते हैं मसलन उसको, उस मबदा के ऊपर भी कुवा का इतलाक होता है। मसलन आप कहते हैं कुवाए बिनाई, कुवाए शनवाए, कुवाए जोक चखना जो है, कुवाए लम्स, कुवाए खमसा जिसे कहते हैं, कुवाए जाहिरा व कुवाए बातिना, ये कुवा किस वजह से कह रहे हैं, यानी चूंकि ये मबदाए आसार है, इससे अफआल सादिर होते हैं, बस इस एतबार से भी इसको क्या कहते हैं, कुवा कहते हैं। तो देखा आपने कुव्वत की चंद इस्तलाहें होंगे, हैसियत कबूल को कुवा कहा जाता है जो कि हमने इस्तेदाद के माना है पढ़ा, हैसियत फेल के जो शदीद हो, जैसे अर्ज किया कि जो आसानी से असर को कबूल ना करे, जैसे कहा कि आप अगर जोर से हाथ मारें सख्त चीज के ऊपर तो आपका हाथ नफूज नहीं करता उसके अंदर, नरम चीज में नफूज कर जाता है, बस इसको भी कुवा कहते हैं। और आसार नफसानिया जहां से निकलते हैं उस मबदा को भी क्या कहते हैं, कुवा कहते हैं। फिर कहते हैं कि जब ये जो कुवा है कुवा फाइल यानी यही जो मब्दे को कुवा कह रहे हैं, अगर ये इस कुवा के अंदर इल्म और इरादा पाया जाए, इसको कहते हैं कि ये कुदरत कुदरत हैवानी है। ना इसमें कुवत में, अभी हम क्या कह रहे थे मब्दाए फाइली को भी कुवत कहते हैं, ठीक है। मसलन जिस मब्दे से ये देखने वाला काम अंजाम पा रहा है वो फाइल है इसका, मब्दार किया, मब्दा को फाइल भी कहते हैं, इल्लत भी कहते हैं। ये हमारा मब्दे फाइली क्या है, वो असल इल्लत है कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं, उसको क्या कहते हैं फाइल कहते हैं, फाइल बिनाई, उसको कुवा का इतलाक किया गया, कुवा बिनाई। मैं बोल रहा हूँ इसका एक मब्दा है खास, वहां से निकल रही है, ऐसा नहीं है कि जो मब्दा आंख का बना हुआ है वही मब्दा जो है वो बोलने का भी है ना, इसका अपना मब्दा है, मतलब उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। मतलब अब इसको कहते हैं ये मब्दा क्या है, गुयाई है। लेकिन फरमाते हैं कि जब इस मब्दा कुवा फाइली के अंदर इरादा आ जाए, इल्म आगाही आ जाए, तो इस कुदरत को क्या नाम देते हैं, ये कुदरत हैवानी है। कुदरत हैवान, इंसान और हैवान, इसकी कुदरत कुदरत हैवानी इसलिए कहते हैं कि जब भी ये कोई फेल अंजाम देता है तो इसके फेल इल्म और इरादा के जरिए होता है। पस अगर किसी फेल को आप इल्म और इरादा के जरिए अंजाम दे दें, वो क्या कहलाती है, उसकी कुदरत, कुदरत हैवानी कहलाती है। ये एक मतलब है कुदरत, बस नतीजा ये निकला, एक तदक्कुर इन्होंने दिया है कि जो शारे हैं इस बिदाया के, मसलन जो आपको अर्ज किया था बेहतरीन शार जो बिदायतुल इक्मा के ऊपर है वो अली शिरवानी की है, मसलन आसान बहुत ज्यादा है, सलीस है, यानी जो बिदाया को हल करना चाहता है यानी बहुत ज्यादा कुमक करती है, मिसालें बहुत ज्यादा देते हैं ये इस तरह के लिए, यानी बहुत अच्छी चीज है कि वो इसका मुताला करे तो मतलब आसानी से हल हो जाते हैं। एक अच्छा तदक्कुर दिया है इन्होंने कि आप ये मत कहें कि मबदाए फाइली के अंदर अगर इल्म और शऊर मौजूद हो तो उसकी इस कुदरत को कुदरत हैवानी कहेंगे, ना आप कहें कि मबदाए फाइली के अंदर अगर इल्म और शऊर हो तो उसको कुदरत कहेंगे, फकत कुदरत, यानी जब मब्दा फाइली के अंदर इल्म और शऊर पाया जाए कुदरत ये हो जाएगी। अब ये कुदरत क्या है, अगर इल्लत नाकिसा हो तो ये कहाँ होती है, ये इंसान हैवान और इन मुमकिनात में होती है। मतलब अब मुझे अगर किसी चीज का इल्म होगा तो मेरा इल्म होना काफी नहीं है इस बात का कि वो फेल अंजाम पा जाए, मतलब मुझे लिखने का इल्म है लेकिन जैसे ही मुझे लिखने का इल्म होगा मैं लिखने लग जाऊंगा, नहीं लिखूंगा, बस मेरा इल्म जो है वो काफी नहीं है एक फेल को तहफ़ बख्शने में, बस जब कुदरत यहाँ क्या हो जाती है, वो नाकिस हो जाती है। लेकिन वाजिब तआला के अंदर कुदरत क्या है, काम है, वहां पे शराइत की जरूरत नहीं है, मतलब खुदा जो चाहे कर सकता है। मैं अगर लिखना चाहता हूँ, मुझे कागज की जरूरत है, मुझे कलम की जरूरत है, मुझे और शराइत की जरूरत है, फिर मेरा लिखना होगा, मैंने अब इरादा किया हुआ है, लेकिन लिख नहीं पाऊंगा जब तक कलम नहीं आएगी, मैं लिख नहीं पाऊंगा जब तक कोई लिखने वाली चीज नहीं होगी। लेकिन खुदावंद मुताल ऐसा नहीं है कि मसलन अगर वो इरादा करना चाहे तो बहुत सारी शराइत उसके ऊपर मौजूद, उसकी कुदरत जो है वो क्या है, काम है, वो जो चाहे कर सकता है।
लेकिन वो भी तो शराइत की तहत ही होता है, अगर वो किसी चीज का इरादा करता है, वो चाहता है इंसान
वो है कि वो अभी बात हो रही है कि फाइल के अंदर नक्स नहीं है, शराइत जो खुदा बंदे मुताल के फेल में हम लिहाज रखते हैं वो काबिल की वजह से, मतलब अभी इंसान में कुदरत नहीं आई है कि वो खुदा के फैज को हासिल करे, मतलब ठीक है। अब मतलब जैसे अर्ज किया था कि सादरे अव्वल है कि जो खुदा से खल्क हुआ है मुबाशरा था, बाकी मखलूकात उसके बाद खल्क हुई, तो अब कोई सवाल करता है आकर के, ठीक जिस तरीके से सादरे अव्वल को खुदा ने मुआशरतन खल्क किया, हमें भी मुआशरतन खल्क कर देता, خدا کی فاعلیت ناقص تھی کیا، خدا آیا قدر اس کی محدود تھی کہ ہمیں نہیں کیا اس نے؟ جواب اس کا یہی ہے کہ خدا کی فاعلیت تام تھی لیکن تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی، وہ طاقت نہیں تھی، وہ قدرت نہیں تھی تمہارے اندر کہ تم خدا کے فیض کو مباشرتاً حاصل کر سکو، لہذا واسطے کی ضرورت تھی، جس کے اندر تھی خدا نے خلق کر دیا، جس کے اندر نہیں تھی خدا نے اس کو خلق نہیں کیا۔ بس اگر خدا کے فعل میں اگر شرائط کو ملحظ خاطر رکھا جاتا ہے تو وہ قابل کی صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، فاعل کی نہیں، فاعل خدا فاعل کی خدا کی فاعلیت تام ہے، انسان فاعل ناقص۔ یعنی اگر میں ارادہ کر بھی لوں تو کیا ہے، کام نہیں کروں گا جب تک کہ وہ چیز حاضر نہ ہو جائے، میرے پاس وہ تمام شرائط مہیا نہ ہو جائیں۔ اس طریقے سے مطلب
یہ سوال کیا ہے جو ابتدا کے اندر ہے وہ پھر خدا نے دی ہے،
ہاں دی تو ہے،
جس کو قابل بنائے کہ چاہے رائٹ کو ڈائریکٹ اس سے حاصل کر رہا ہے یا توسل کر رہی ہے،
توسل سے کر رہا ہے، توسل سے حاصل کر رہا ہے، فیض خدا کا ہی ہے لیکن کر توسل سے رہا ہے، اور توسل ضروری ہے وہاں پر۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ توسل در تکوین ہے، ایک توسل تو ہم مثلا باقی استجابت تو آ یا ان چیزوں میں لے کر آتے ہیں کہ توسل کیا ہے، یہ توسل کیا ہے اس کے اندر تکوین کے اندر ہے، یعنی آپ کی خلقت نہیں ہو سکتی جب تک حقیقت محمدیہ نہ ہو، مثلا اس طریقے سے آپ کی خلقت کا فیض جو ہے وہ انہی کے توسل سے، لہذا توسل ضروری ہے، بغیر توسل کے نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر آ کر جب یہ مطلب بیان کیا، آ کر ایک مہم مسئلہ کے جو علم کلام کے ساتھ مربوط ہے اور فلسفے نے آ کر اس کو دقیق تر بیان کیا ہے، قدرت الہی کی بات ہے، مہم ترین بات یہی۔ اب جب علم کلام پڑھیں گے جا کر تو وہاں پر اگر علم کلام والوں سے پوچھیں کہ خدا قادر ہے، تعریف کریں خدا قادر ہے سے کیا مراد ہے، تو وہ یہ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما یصح معه یا منه الفعل والترک، یعنی خدا قادر اس کو کہتے ہیں یا ایک قادر ذات، چاہے وہ واجب ہو یا غیر واجب ہو، قادر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے انجام دینا اور ترک کرنا دونوں برابر ہوں، تب آپ کو قادر کہیں گے۔ مثلا آپ اس موبائل کو اٹھانے اور نہ اٹھانے کے اعتبار سے کیا ہیں، مساوی ہیں، چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں چاہیں تو نہ اٹھائیں، آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اس موبائل کے اٹھانے میں قادر ہیں، آپ قادر ہیں اس کے اوپر، آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر ترک آپ کے لیے ممتنع ہو تو آپ قادر کہلائیں گے، مجبور ہیں آپ، قادر نہیں ہیں۔ یا مثلا انجام دینا جو ہے آپ کے لیے ممنوع ہو جائے، ترک کرنا ضروری ہو جائے تو کیا ہو جائیں گے، آپ قادر نہیں کہلائیں گے، مجبور ہوں گے، ترک کرنے پہ مجبور ہیں آپ۔ قادر وہ ہے، متکلمین کہتے ہیں کہ قادر وہ ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا اس کی نسبت کیا ہو، مساوی ہو، فعل و ترک مساوی ہو۔ لیکن فلاسفہ آ کر کہتے ہیں کہ نہ، آپ کی یہ آپ کا جو یہ تحلیل ہے قدرت الہی یا قدرت کے بارے میں، قدرت اس کو کہا جاتا ہے کہ جس قادر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے فعل و ترک دونوں مساوی ہوں، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قدرت واجب تعالی، چونکہ دیکھیں میں ایک اور مطلب بات کروں پھر نقد صحیح واضح ہو جائے گا، جب دو مثلا ایک ذات دو چیزوں کی نسبت مساوی ہو جائے، مطلب اس کے لیے برابر ہے چاہے وہ انجام دے چاہے وہ ترک کرے، اس نسبت کو کیا کہتے ہیں، نسبت امکانی، یعنی ممکن ہے اس کے لیے کہ فعل کو انجام دے، ممکن ہے کہ وہ کیا کرے، ترک کو انجام دے، یعنی نسبت ان دو کی طرف ذات کی قادر کی کیا ہے، نسبت نسبت ہے امکانی ہے۔ اس قدرت کی تعریف کو نقض کرتے ہیں فلاسفہ، کیونکہ متکلمین آ کر خدا کے بارے میں بھی یہی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا قادر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو فعل اور ترک کی نسبت مساوی ہو، جواب اس کو فلاسفہ یہ دیتے ہیں، بندگان خدا، خدا واجب تعالی ہے، خدا من جمیع الجہات واجب ہے، بات کر کے آئے ہیں، خدا کے اندر ایک حیثیت نہیں پائی جاتی کہ جس سے آپ اس کو کہیں کہ اس حیثیت میں کم از کم خدا ممکن ہے، نا ہر حیثیت جو فرض کر لیں خدا ہر حیثیت کے اندر جو بھی آپ فرض کریں گے اس اعتبار سے وہ ممکن کہلائے، ممکن نہیں واجب کہلائے گا. تو آپ جب قدرت کی تعریف ایسی کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ترک اور فعل دونوں مساوی ہیں تو یہ نسبت امکانی ہے، نسبت امکانی خدا میں نہیں پائی جاتی ہے. تو بس آپ کی یہ قدرت کی تعریف کرنا درست نہیں ہے. بس متکلمین کے اوپر ایک ناقص یہ کرتے ہیں. پھر آ کر متکلمین آ کر فلاسفہ پر یہ اشکال کرتے ہیں، اچھا اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، خدا مجبور ہو جاتا ہے. کیونکہ متکلمین نے کیا فرض کیا ہوا ہے، قادر اور مختار انسان اس کو کہتے ہیں کہ جو مثلا ابھی آپ کو میں مثال دیتا ہوں، میں نے ہمیشہ جب سے آپ نے مجھے دیکھا ہے، متکلمین یہ کہتے ہیں، متکلمین جب سے آپ نے دیکھا ہے مجھے اس قلم کو اٹھائے ہوئے، ابھی تک اٹھا رہا ہوں، آخر تک اٹھا کے رکھوں گا، تو وہ متکلم کی نظر میں آپ اس قلم کے اٹھانے میں قادر نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں، مجبور ہیں، کیونکہ آپ از اول تھا آخر اس کو اٹھائے ہوئے ہیں. متکلم کے نزدیک کیا، کب یہ قدرت کہلائے گی، کب قادر ہونا اور مختار ہونا کہلائے گا؟ متکلم کہتا ہے پہلے یہ نیچے پڑی ہو، مثلا مثال کے طور پر کر رہا ہوں، متکلم کہتا ہے پہلے یہ نیچے پڑی ہو، ایک زمانہ گزر جائے، اس کے بعد پھر وہ آ کر اس کو اٹھائے، اب بے شک آخر تک قیامت تک اس کو اٹھا کے رکھے، لیکن پہلے نیچے ہونا اس کا ضروری ہے، ایک زمانہ گزر جائے، گزرنے کے بعد پھر وہ اس قلم کو اگر اٹھا لیتا ہے اور پھر بے شک تا ازل جو ہے وہ اس کو اٹھا کے رکھے، یہ قادر ہے. بس متکلمین کے نزدیک قدرت کے اندر ضروری ہے کہ پہلے عدم زمانے گزرے، وہ قادر کہلائے. لہذا فلاسفہ کے اوپر وہ اشکال کرتے ہیں جب فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ مشکل نہیں ہے کہ خدا جب سے ہو مخلوق ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن متکلمین اس کو سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک اپنے ذہن میں فرق بنایا ہوا ہے اس بات کو کہ قادر اسی کو کہیں گے کہ جب اس کی ذات ہو، ایک زمانہ گزر جائے، کچھ بھی نہ ہو، پھر خدا اس کو خال کرے، پھر وہ قادر کہلائے گا. لیکن اگر جب سے خدا ہے مخلوق ہو تو اس کا مطلب ہے کہ خدا مخلوق کو خال کرنے میں کیا ہے، مجبور ہے نا کہ قادر. متکلمین پھر یہ کہتے ہیں فلاسفہ کو کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ یہ تعریف نہ کریں کہ قادر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے فعل و ترک دونوں برابر ہو، یہ اگر تعریف آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے خدا پھر کیا ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا. جواب اس کو یہی دیتے ہیں، یعنی خلط یہی ہوتا ہے ان کو اکثر ابحاث کے اندر، وہ یہ کہ دیکھیں جابر کی اصطلاح کہاں پر کہا جا، کب کہا جاتا ہے یہ جاب، یہ مجبور ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے، مثال ایسی دے رہا ہوں اس لیے تاکہ ایسی مثال ہو کہ جو کسی نے کبھی انجام نہ دی ہو، اس لیے مثال دے رہا ہوں معذرت کے ساتھ. آپ میں سے کسی بندے نے ابھی تک ایسا کام کیا ہے کہ بالکل کپڑے اتار کے سڑک میں مثلا گئے ہوں کام کرنے کے لیے، مثلا آج میں بازار سے سبزی لینے جانا ہے، آج کپڑے نہیں ڈالتا میں، کیا ہے کبھی اس کو؟ یا قیامت تک جب تک زندہ رہیں گے آپ اس فیل کو انجام دیں گے؟ نہیں دیں گے. مجبور ہیں؟ نہیں ہے مجبور. آپ کیوں آپ کو مجبور نہیں کہا جا رہا؟ کیونکہ مجبور اس کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر کسی نے آ کر قوت سے کہا ہو, مجبور کر رہا ہو, اس کو الزامی قرار دے رہا ہو کہ بابا اگر تم مثلا, اگر کوئی فرض کریں آ کر کوئی آ کر یہ بندوق رکھ دے آپ کے سر کے اوپر آ کے, بھائی آپ جو ہے نا وہ کپڑے اتارو نہیں تو آپ کو گولی مار دوں گا, پھر مجبور ہو گیا. لیکن یا مثلا آپ کو کہیں گے فلاں کپڑے آپ ڈالو یا مثلا فلاں کام کرو تو پھر کیا ہے وہ مجبور کہلائے گا. لیکن اب ابھی آپ کیا ہے, ابھی آپ مثلا فکر نہیں کر سکے. یا مثلا آپ نے ابھی تک زہر نہیں کھایا, ٹھیک ہے, لیکن زہر کھانے پر قادر آپ کو کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ قادر ہیں یا نہیں ہیں؟ قادر ہیں. لیکن کبھی کھایا آپ نے؟ نہیں کھایا, اور نہ کھائیں گے آخر تک. لیکن پھر بھی آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ مجبور ہیں چھوڑنے پر, مجبور نہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بغیر کسی کے اجبار کیے ہوئے انسان اس کو انجام نہیں دیتا یا انجام دیتا رہتا ہے ہمیشہ. ضروری نہیں ہے کہ ایک فعل کو ترک کرنے کے لیے یا ایک فعل کو انجام دینے کے لیے پہلے اس کا عدم یا فعل گزرا ہو, کہ اس کے اوپر قدرت کا اطلاق ہو سکے. جس طریقے سے آپ ابھی تک ننگے ہو کر بازار میں نہیں گئے اور نہ جائیں گے کبھی, آپ کو مجبور نہیں کہا جا سکتا. اسی طریقے سے خدا کی طبیعت, خدا کی ذات کا اقتضا یہی ہے کہ میں جب سے ہوں میری ساتھ کیا ہو, مخلوق ہو. خدا نہیں کہا ہے. خدا مجبور کیسے ہوگا؟ بس جبر کی اصطلاح وہاں ہے جب ہاں اگر کوئی خدا, ہاں فلسفہ آ کر یہ کہہ دیں یا کوئی یہ سوچنے لگ جائے کہ خدا کے اوپر کسی نے واجب قرار دیا ہے, ہاں پھر مجبور ہے. لیکن جب خدا کے اوپر کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ اس کو آ کر مجبور کرے تو خدا مجبور نہیں کہلائے گی. بس اگر مخلوق دائمی بھی ہو, ابدی و ازلی بھی ہو, تو کوئی مشکل پیش نہیں ہے کہ خدا کے قدرت میں کوئی حرف نہیں آتا. مناسبت کی وجہ سے کہ قدرت کی تعریف حقیقت میں یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں. قادر اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے فعل کو کیا کرے, علم و آگاہی سے انجام دے. نہ یہ کہ قادر اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ نہ کرے پھر دوسری مرتبہ کرے اس کو قادر کہیں گے, یعنی ترک و فعل اس کے لیے مساوی ہو. پھر نہ جب بھی وہ کوئی فیل کرے, جب بھی وہ کسی چیز کو ترک کرے, علم و آگاہی اس کے اندر پائی جاتی ہے, کیونکہ علت فاعلی ہے وہ. علت فاعلی جب بھی فیل کو انجام دے تو وہ علم و آگاہی کے ساتھ دے, اس کو کہیں گے کہ وہ قادر ہے. چاہے وہ ازل سے ہو, چاہے وہ ابد سے ہو. بس اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ فلاسفہ نے جو تعریف کی ہے وہ درست ہے, متکلمین کی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. دوسرا اشکال جو متکلمین کے اوپر کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ کے اس مبنے کے تحت پہلے عدم زمانی ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کیا کہتے ہو, ذات ہو مخلوق نہ ہو, ایک زمانہ گزرے پھر مخلوق کو خدا خلق کرے, پھر کہیں گے کہ خدا قادر ہے. کس کے اوپر؟ مخلوق کو خلق کرنے کے اوپر. جواب ان کو یہ ہے, بابا یہ عدم زمانی, خدا کا مرتبہ جو ہے وہ ایسا مرتبہ ہے کہ جو زمان سے خالی ہے. میں زمان کی پہلے بات کر چکا ہوں مفصل. زمان مخلوق خدا ہے, عالم کا حصہ ہے. بات ہماری کیا ہو رہی ہے کہ جب سے خدا ہے مخلوق ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ خدا ہو ایک زمانہ گزر جائے پھر مخلوقات آ جائے تو یہ زمانہ کیا ہے؟ بہرحال متکلمین کسی اعتبار سے اپنے اس مبنے کو توجیہ نہیں کر سکتے اور نہ اب تک کوئی دلیل دے چکے ہیں. اس وجہ سے اکثر متکلمین اس وقت فلاسفہ کا نظریہ رکھتے ہیں, اکثر تقریباً. بعض ابھی شاذ و ناذر جو فلسفے کے بہت زیادہ مخالف ہیں وہ ابھی مصر ہیں اپنے ان پرانے مبانے کے اوپر. تو لہٰذا دوسرا اشکال اس کے اوپر یہ ہے کہ آپ کا یہ مبنا موقوف ہے عدم زمانے کے اوپر, اور ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عدم زمانی مخلوقات, عدم زمانی نہیں, عالم جو ہے عالم امکان اکثر مخلوقات رکھتی ہے, لیکن ہمارا اصل عالم میں بات چل رہی ہے کہ جہاں سے یہ مخلوقات چلی ہیں اس عالم کی بات چل رہی ہے کہ وہ عدم زمانی نہیں رکھتے. یہ ہمارا تقریباً دسواں مرحلہ اس کے اندر تمام ہو جاتا ہے کہ جو قوہ و فعل کے اندر موجود تھا. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے گیارہواں کہ جو علم و عالم و معلوم کے اندر ہے. اس میں علم کی بحث ہوگی, علم کی تعریف, علم کی اقسام, علم کی حقیقت, عالم کی حقیقت, اور یہ تمام باتیں جو یہاں مطرح ہوں گی. یہ کہاں سے کتنے ٹائم ہو گیا ہمیں پاس کیے ہوئے؟ چالیس منٹ ہو گئے. صلی اللہ علیہ وسلم.